بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1058 معاف کیجیے گا میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج بدھ ہے، 23 شہریور 1401 ہجری شمسی مطابق 17 صفر المظفر 1444 ہجری قمری اور 14 ستمبر 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام کی معرفت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ عدالت کے حکم پر جے آئی ٹی کے سامنے پیشی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سختی کے بعد لاپتہ شہری بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ 22 ستمبر تک تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے، عدالت کا حکم۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے ایرانی عہدیدار کا خطاب، غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کے تعلق سے امریکی دعوے کی تردید۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان دہشت گردی کیس میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان بدھ کو عدالت کے حکم پر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ یاد رہے کہ جی آئی ٹی نے عمران خان کو دہشت گردی کیس میں تفتیش کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے دہشت گردی کیس میں جی آئی ٹی کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو ایک تقریر میں خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز الفاظ استعمال کرنے پر دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ نے اس کیس کی ابتدائی سماعت کے دوران حکم دیا تھا کہ عمران خان اس مقدمے میں تفتیشی افسران کے ساتھ تعاون کریں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے ایس ایس پی اسلام آباد آفس میں جی آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ مقدمہ ایک مذاق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیاب ہونے والے لاپتہ شہری کے معاملے میں آئی جی اسلام آباد کو تفتیش مکمل کر کے 22 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس نے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ حسیب حمزہ کو بازیاب کرا کے بدھ کو عدالت کے روبرو پیش کرے۔ جسٹس اتھر من اللہ نے کہا تھا کہ اگر بدھ کو لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا تو آئی ایس آئی آئی ایم اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے حکام عدالت میں حاضر ہو کر ریاست کی ناکامی کی وضاحت پیش کریں۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بدھ کو حسیب حمزہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا تو عدالت نے حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد اس کیس میں 10 دن کے اندر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ بازارے کے لاپتہ افراد کے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت میں طلب کر لیا تھا۔ عدالت میں شہباز شریف کی یقین دہانی کے بعد لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرا لیا اور بدھ کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسری طرف لاپتہ ہونے کے 6 سال بعد ایم کیو ایم کے ایک لاپتہ رکن کی لاش ملی ہے۔ لاش ملنے کے بعد ایم کیو ایم نے اس کو ماورائے عدالت قتل قرار دیا ہے۔ بتایا گیا کہ ایم کیو ایم کے ایک رکن عرفان بسارت کو 6 سال قبل کراچی کی آئی بی کالونی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی وادی سوات میں امن کمیٹی کے سابق سربراہ پر جان لیوا دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جاری کردہ ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا گیا کہ امن کمیٹی کے سابق سربراہ ادریس خان تقریباً 13 برس سے اس کی لسٹ پر تھے۔ یاد رہے کہ منگل کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وادی سوات میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں امن کمیٹی کے سابق سربراہ اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سوات میں امن کمیٹی کا قیام اس وقت عمل میں لایا گیا تھا جب 2007 اور 2009 کے درمیان طالبان گروہ نے علاقے پر کنٹرول کر لیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سڑک حادثے میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہو جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی خبر رساں ذرائع کے مطابق یہ سڑک حادثہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں بدھ کی صبح پیش آیا۔ بتایا گیا کہ بدھ کی صبح ضلع پونچھ میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری۔ سڑک حادثے میں 9 افراد ہلاک اور 27 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں کئی افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 کم سن بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی اور عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ پابندیوں سے انسان دوستانہ اشیاء کی چھوٹ کا امریکی دعویٰ محض ایک جھوٹ ہے، جس کا سہارا امریکہ رائے عامہ کو گمراہ کرنے اور اپنے فرائض کی انجام دہی سے فرار کے لیے لے رہا ہے۔ ایران کے انسانی حقوق کمیٹی اور عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 51 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان دوستانہ اشیاء کی پابندیوں سے استثناء کا امریکی دعویٰ ایک بڑا جھوٹ ہے، جس کا سہارا امریکہ رائے عامہ کو گمراہ کرنے اور اپنے فرائض کی انجام دہی سے فرار کے لیے لے رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو غیر انسانی قرار دیا اور کہا کہ اس قسم کی پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض پر عمل کرے۔ ذرائع کے مطابق منگل کے روز اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا 51 اجلاس جنیوا میں شروع ہوا، جس میں ایران کے نمائندے کاظم غریب آبادی نے دیگر ممالک کے سفرا اور اسلامی تعاون تنظیم کے اراکین سے ملاقات اور گفتگو بھی کی۔ انہوں نے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں سے ایرانی عوام پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ان پابندیوں کو انسانیت کے خلاف جرم سے تعبیر کیا اور کہا کہ دیگر ممالک پر یک طرفہ پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہیں اور یہ عمل بین الاقوامی سطح پر پابندیوں کے وضع کرنے والوں کو جواب دہ بناتا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران اور ایرانی کمپنیوں کو خاص بیماریوں کی دواؤں اور ان کے خام مواد کی فراہمی پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں جو غیر انسانی ہیں، اور اس سلسلے میں چھوٹ سے متعلق امریکی دعویٰ محض ایک جھوٹ ہے۔ انہوں نے ایرانی تیل اور ایران کے بینکوں کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ان پابندیوں سے عوام پر براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں بین الاقوامی سطح پر ایران کے تعاون میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں، جن میں منشیات کے خلاف مہم اور پناہ گزینوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات بھی شامل ہیں۔ ایران کے ادارے انسانی حقوق کے سربراہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے اراکین سے اپیل کی کہ وہ ایک طرفہ اور انسانی حقوق کے منافع غیر قانونی پابندیوں کے حوالے سے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اپنا موقف واضح کریں۔ ایران اور شام کے وزراء ثقافت نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف ثقافتی شعبے میں تعاون کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر ثقافت محمد مہدی اسماعیلی اور شام کی وزیر ثقافت لبانا مشروح کے درمیان تہران میں ہونے والی ملاقات میں مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان فنکارانہ صلاحیتوں میں اضافے اور ثقافتی تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس ملاقات کے موقع پر ایران کے وزیر ثقافت نے نامہ نگاروں سے ہونے والی گفتگو میں بھی کہا کہ ثقافتی شعبوں میں دونوں ملکوں کی استعداد قابل ذکر اہمیت کی حامل ہے، اور ایران اور شام اپنی ان صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے ثقافتی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ شام کے وزیر ثقافت لبانا مشہور ایک ثقافتی وفد کے ہمراہ گزشتہ جمعے کی رات ایران کے دورے پر تہران پہنچے ہیں، جہاں ایران کی تنظیم ثقافت اسلامی روابط کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محمد مہدی ایمانی پور نے ان کا استقبال کیا۔ شامی فوج نے صبح حسکا کے ایک چیک پوسٹ سے امریکی فوجی قافلے کو گزرنے سے روک دیا۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک فوجی ٹرک اور چار بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل دہشت گرد امریکی فوج کا قافلہ صبح حسکا میں شہر قاملی میں منصف کے علاقے میں داخل ہونا چاہتا تھا، جسے شامی فوج نے روک دیا۔ اس سے قبل مقامی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ یہ عربیہ علاقے کے اطراف میں مختلف قسم کے فوجی ساز و سامان سے لیس دہشت گرد امریکی فوج کا قافلہ الولید گزرگاہ سے شام میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا ہے۔ امریکی فوجی اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر ایک عرصے سے شمالی اور مشرقی شام میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں، اور شام کا تیل لوٹنے کے ساتھ ہی اس علاقے کے باشندوں اور وہاں پر تعینات شامی فوجیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ شام کے حکام نے بارہا کہا ہے کہ ملک میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات غاصبانہ قبضے کے مترادف ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی افواج نے تازہ کارروائی کے دوران ایک صہیونی فوجی افسر کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد صہیونی فوجیوں نے شدید جھڑپوں کے بعد کارروائی انجام دینے والے دونوں فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بدھ کی صبح کو صہیونی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی کہ جنین کے شمالی مضافات میں واقع الجلمہ گزرگاہ پر فلسطینی استقامتی افواج نے ایک صہیونی افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بعض ذرائع کے مطابق اس واقعے میں فلسطینی مجاہدوں نے چھ صہیونی فوجیوں کو زخمی بھی کیا ہے۔ اس کارروائی کے بعد الجملہ گزرگاہ کو جمعے تک بند کر دیا گیا اور صہیونی حکومت کے سیکورٹی اداروں کو ہوشیار رہنے کو کہا گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد صہیونی فوجوں نے کارروائی انجام دینے والے دو فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق فتح تحریک کی فوجی کمان الاقصی بریگیڈ نے باضابطہ طریقے سے صہیونی فوجیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعے کے روز بھی فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات کے جواب میں ایک چیک پوسٹ کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ دراصل فلسطین کے قومی اسلامی ایکشن گروہوں نے غزہ میں ایک پروگرام منعقد کیا، جس کے دوران فلسطین کے قدرتی ذخائر پر فلسطینیوں کے حق پر زور دیا گیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق اس پروگرام کے دوران صہیونی حکومت کی جانب سے گیس اور قدرتی ذخیروں پر صہیونی حکومت کی در اندازی اور غزہ کے محاصرے کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ فلسطینی گروہوں نے اس پروگرام کے دوران غزہ بندرگاہ میں آبی گزرگاہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے کا اعلان کیا۔ اس آبی گزرگاہ کے ذریعے تمام فلسطینی شہری پوری آزادی کے ساتھ آمد و رفت کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق پروگرام کے دوران دسیوں فلسطینی کشتیوں نے اس گزرگاہ کا رخ کیا، اور مزاحمتی افواج نے اپنے ڈرون طیاروں کے ذریعے کشتیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر حماس کے سینئر رکن سہیل الہندی نے کہا کہ فلسطینی عوام کو اپنے ذخائر کو کنٹرول کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر استقامتی گروہ فلسطین کی بحری حدود میں واقع گیس اور قدرتی ذخائر کی حفاظت کے لیے ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی جاری خلاف ورزی میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے نجران علاقے کی فضا میں جاسوس پروازیں شامل ہیں، جبکہ رہائشی علاقوں اور یمن کے مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملہ بھی کیا۔ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے اسی طرح الحدیدہ، طیز، معارب، حجہ، سعدہ، جیزان، زالے اور نجران میں یمنی شہریوں کے رہائشی مکانات اور یمنی فوج اور عوام رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، گولہ باری اور راکٹ حملے کیے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی ایسی حالت میں جاری ہے کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہنس گرینڈ برگ نے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید دو ماہ کی توسیع کیے جانے کا اعلان کیا تھا، مگر سعودی اتحاد نے کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم, اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی, ہم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب. پاکستان کی صورتحال پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, پاکستان میں اپریل کے مہینے میں ایک حکومت گئی, نئی حکومت آئی, اس کے بعد عدم اعتماد کی بنیاد پر اور بے تحاشا عمران خان نے جلسے کیے, اور جلسوں میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. لیکن حکومت کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دائرہ دن بدن جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ رسی جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گرپ میں جو ہے وہ لایا جائے پوزیشن کو. کس کروٹ بیٹھتے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان کی سیاست کے بارے میں تو ہم ایک معروف جملہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے ماضی کے بارے میں تو پیشن گوئی کی جا سکتی ہے, مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. اتنی تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں اور اتنے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس میں, بیرونی بھی ہیں اندرونی بھی ہیں, کہ تجزیہ کرتے ہوئے ایک جیسے کہتے ہیں ایک خوف ہوتا ہے کہ کس وقت کون سا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے اور وہ تمام جو ہے وہ کایا پلٹ جائے, جو پہلے سے کئی دنوں سے یا کئی ماہ سے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں ایک لہر یا ایک رو چل رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی دیکھیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے اپریل کے بعد, جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا, اس کے بعد جو عوامی مقبولیت عمران خان کو ملی, شاید پاکستان میں کسی لیڈر کو
اتنی مقبولیت
اور اتنے کم وقت میں یعنی اس کو نہیں ملی. اس کے لیے کوئی پارٹی سٹرکچر اتنا نہیں تھا, بلکہ ایک فرد کے گرد جو ہے وہ یہ ساری مقبولیت جمع ہوئی ہے, اور وہ فرد بھی اپنی پارٹی کے اندر ون مین شو کی مانند ہے, اور وہ خود بھی محسوس کرتا ہے, اس کی ٹیم بھی محسوس کرتی ہے, اور عوام بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک فرد کے گرد جو ہے نا وہ پوری سیاست یا مقبولیت یا آئندہ کی جو حکومت یا جو بھی ہے. اس لحاظ سے عمران خان اپنے آپ کو اس وقت ایک ایسی سٹیج پہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں اس وقت اپنی بات منوا سکتے ہیں, جو کہ انہوں نے پوری سٹرگل کی ہے اور جو بڑے بڑے اجتماعات کیے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان اجتماعات سے وہ تمام قوتیں, چاہے وہ حکومت میں ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں, یا وہ ڈیپ سٹیٹ میں ہوں, کہیں پہ بھی ہیں, وہ ان پہ ایک خوف اور دبدبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ان کی رائے ہے اور اسی لیے ان کے ہاں ایک جارحانہ پن بھی پایا جاتا ہے ان کے بیانات کے اندر, یا ان کا نیریٹو جو ہے وہ اس میں بہت یعنی بھرپور انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں. دوسری طرف جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مقبول سے مقبول ترین لیڈر کو جب چاہیں اس کا گلا دبا سکتے ہیں, اس کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ماضی میں ایسے ہوا, ماضی میں بھٹو کے ساتھ کیا, اور پھر ابھی حال ہی میں بالآخر نواز شریف, اگر پورے پاکستان کا نہیں تو پنجاب کا مقبول لیڈر تھا, لیکن اس کو جب انہوں نے
دیوار سے لگا دیا
اور اس کو نااہل قرار دے کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے فارغ کر دیا. اب یہی تبصرے عمران خان کے بارے میں ہو رہے ہیں کہ عمران خان اس کمانڈ اور غرور میں مبتلا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, اور اگر کسی نے ان کو سیاست میں یا اس موجودہ پوزیشن میں بقول آپ کے دیوار سے لگانے کی کوشش کی یا نااہل قرار دینے کی کوشش کی, تو عوام کے اندر جو ریئیکشن آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا, اور اس ریئیکشن کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ دوسرے جو ایسے ذرائع ہیں کہ جو عمران خان کے لیے راستے میں کانٹے بو سکتے ہیں. تو ابھی عمران خان کی طرف سے تو یہ موقف ہے کہ انہیں کوئی اس راستے سے روک نہیں سکتا, لیکن دوسری طرف اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عدلیہ نے کبھی بھی اکیلا فیصلہ نہیں کیا, اس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, پوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست اس کے پیچھے ہوتی ہے, اور اس ریاست کے یعنی ایما پہ فیصلے ہوتے ہیں. اس میں پاکستان کے اندر اس پہ لکھا جا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ فوری جو فیکٹس ہیں انہی کو دیکھ کے نہیں کیے جاتے, بلکہ اس کے ملک کو ریاست کو جو مسائل درپیش ہیں, ریاست کے کیا تقاضے ہیں اور کیا تحفظات ہیں, بہت ساری چیزوں کو وہ سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور یہی پاکستانی میڈیا بھی اسی چیز کو پیش کر رہا ہے. اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی وہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا جس کو یہ نیوٹرلز کہتے ہیں یا کہیں کہیں پہ اس کو جو ہے
ایکس وائی کلر
ایکس وائی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور کہیں پہ ہینڈلرز کہتے ہیں, تو یہ ساری اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں یہ بنیادی طور پہ وہی قوتیں ہیں کہ جو پاکستان میں فیصلہ کن رہی ہیں, اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی. اب وہ ہینڈلرز کہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا نیوٹرلز کہیں, وہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان اس وقت ان کے اس اپنے دیے گئے ایک معیارات پہ پورا نہیں اتر رہا, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ ممکن ہے ایک چھوٹی عدلیہ سے بھی یہ فیصلہ کروا لے اور چاہے وہ سپریم کورٹ سے کروا لے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انہوں نے الٹرنیٹو الیکشن کمشنر کو بھی الیکشن کمیشن بھی رکھا ہوا ہے. یعنی اگر عمران خان فرض کریں یہاں سے بچ جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے عنوان سے, تو بہت ہی جسے کہنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جو الیکشن کمشنر جو ہیں اس کے جو رجحانات ہیں یا اس کے جتنے فیصلہ جات ابھی تک سامنے آئے ہیں, تو وہ کبھی بھی عمران خان کو کوئی ریلیکسیشن یا کوئی رعایت دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے. تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ اب دیکھنا ہے کہ فیصلہ کن قوتیں عوام کے ریئیکشن کو اگر سنبھال سکتی ہیں تو پھر تو کوئی بڑا فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا, لیکن اگر وہ یہ کامیاب ہو گئے عمران خان یہ باور کرانے میں کہ قوم ان کے ساتھ ہے, تو یقیناً پھر فیصلہ کرتے ہوئے مشکلات بھی ہو.
جی ہاں, دوسری طرف ڈاکٹر صاحب, بہرحال ہماری گفتگو کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل ہی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے, جو اتحاد حکومتی, وہ شہباز شریف کی غیر متاثر کن شخصیت کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس وقت دباؤ کا شکار ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس میں بھی وہ جان نظر نہیں آتی.
ایسا دیکھیں, ان کو لایا گیا تھا کہ یہ تجربہ کار ہیں, یہ فوراً معیشت پہ قابو پا لیں گے, انتظامات ان کو چلانے کا ایکسپیرینس ہے, پنجاب جیسا بڑا صوبہ شہباز شریف چلا چکے ہیں, لیکن معروضی حالات ایسے تھے. اگر ان کے یہاں کوئی ایکسپیرینس تھا بھی تو وہ ڈیلیور بہرحال نہیں کر سکے. اس میں تو دوست دشمن سب اس پہ تیار راضی ہیں اس بات.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 23 شہریور، 17 سفر المظفر اور 14 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ سفر سن 896 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ اور مفسر قرآن محمد مصطفیٰ عمادی استنبول کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ ابو سعود کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس کا آغاز کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے استنبول میں قضاوت کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں اور عمر کے آخری حصے تک اس عہدے پر باقی رہے۔ ابو سعود نے اسلامی شریعت کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کے دفتری قوانین مرتب کیے اور دفتری اصولوں کی اصلاح کی۔ انہیں ترکی کے علاوہ فارسی اور عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا اور وہ ان زبانوں میں شاعری بھی کرتے تھے۔ چودہ ستمبر 1389 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں اپنی فتوحات کے آغاز میں جزیرہ نمائے بالکان میں واقع سربیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ کامیابی تیسرے عثمانی بادشاہ سلطان مراد اول کے دور میں حاصل ہوئی۔ سربیا تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا اور اس دوران کئی بار ناکام بغاوتیں بھی ہوئیں۔ آخرکار 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف روس اور سربیا کی جنگ میں سربیا کو کامیابی حاصل ہوئی اور برلن کانگریس نے 1878 میں اس سرزمین کی آزادی کا اعلان کیا۔ سترہ سفر سن 1255 ہجری قمری کو مشہور قاری قرآن اور علم تجوید کے ماہر شیخ عبد الرحیم تبریزی پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ ابو القاسم تبریزی بھی اپنے دور کے مشہور قاری تھے۔ شیخ عبد الرحیم تبریزی نے قراءت اور تجوید کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے شیخ شامل کے ساتھ بھی گزارا، پھر اپنے آبائی وطن تبریز میں قراءت قرآن کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد سلطان القرا کا لقب حاصل کیا۔ انہوں نے علم تجوید پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ چودہ ستمبر سن 1921 عیسوی کو تحریک خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 1921 میں کراچی میں خلافت کانفرنس کے ایک اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر نے صدارت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی فوج کی ملازمت جائز نہیں، کیونکہ اس طرح انہیں اپنے ہی بھائیوں پر تشدد کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی مقدس مقامات پر گولی چلانی پڑتی ہے۔ کانفرنس میں تجویز اتفاق رائے سے منظور ہو گئی، تاہم حکومت انگلستان کو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کی جرأت ایک آنکھ نہیں بھائی، لہذا اس نے ان اکابرین پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے انہیں 14 ستمبر 1921 کو گرفتار کر لیا۔ اس مقدمے میں مولانا جوہر نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خود پیروی کی اور استغاثے کے ہر الزام کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ آزادی کا تحفظ اگر جرم ہے تو ہم یقیناً مجرم ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ وہی ہوا جو حکام چاہتے تھے۔ مولانا جوہر اور ان کے سبھی ساتھیوں کو سوائے شنکر آچاریہ کے 2-2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ چودہ ستمبر سن 1960 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے 5 ممالک ایران، سعودی عرب، عراق، کویت اور وینزویلا نے اوپیک تنظیم کے منشور پر دستخط کیے۔ یہ تنظیم مغرب کی ان بڑی تیل کمپنیوں سے مقابلے کے لیے قائم کی گئی تھی جنہوں نے تیل کی دریافت، تیل نکالنے اور اس کی فروخت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور تیل کی قیمت اپنے مفاد میں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے نقصان میں مقرر کرتی تھیں۔ اگرچہ شروع میں اوپیک تنظیم کی کوئی خاص طاقت نہیں تھی، لیکن بتدریج اور الجزائر، لیبیا، نائجیریا، قطر، متحدہ عرب امارات، گیبون، انڈونیشیا اور ایکواڈور کے اس تنظیم میں شامل ہونے کے بعد اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اس تنظیم کا تیل کی عالمی منڈی میں استحکام قائم رکھنے میں فیصلہ کن کردار ہے، تاہم سعودی عرب جیسے بعض عرب ممالک نے اس تنظیم کو مغربی مفادات کو پورا کرنے کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ تیئس شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو 17 شہریور کے عظیم الشان مظاہرے کے دوران شاہ کے ایجنٹوں کے ذریعے ایران کے بہت سے مسلمان عوام کی شہادت کی مناسبت سے اس دن کے شہدا کی یاد میں تہران میں ایک اور عظیم الشان مظاہرہ کیا گیا۔ عوام کا ہجوم قبرستان بہشت زہرا میں شہدا کے مزار کی طرف چلا اور وہاں پہنچ کر اجتماع کیا۔ شاہ کے ایجنٹ لوگوں کو شہدا کے مزار تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ہجوم نے ایران ہمارا وطن اور خمینی ہمارے رہبر جیسے نعروں کے ساتھ شاہ کی ظالم حکومت کے خلاف اپنے مظاہرے کو جاری رکھا۔ سامن اسے کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، افغانستان کے مختلف علاقوں پر امریکہ کے حملوں اور اس کے ڈرون طیاروں کی جانب سے افغان فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں افغانستان کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک حملہ جمعرات کو صوبے ہلمند میں انجام پایا، جس میں طالبان کا ایک اہم کمانڈر اور اس گروہ کے 20 دیگر مسلح اہلکار مارے گئے، جبکہ ایک حملہ جمعے کو پکتیکا میں انجام پایا، جس میں طالبان سے متعلق ہتھیاروں کا ایک گودام تباہ ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے جمعے کی رات بھی کابل کے ایک علاقے میں ڈرون حملہ ہوا، جس میں القاعدہ کا ایک سینئر رکن اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اور بھی مختلف علاقوں پر امریکی حملے انجام پائے، جن پر طالبان کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، اور صرف اعلان کیا گیا کہ امریکہ افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ادھر افغانستان کے عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ صوبے قندھار کی فضاؤں میں B-52 بمبار اور F-35 طیاروں کو پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار کے بعض شہریوں نے بتایا ہے کہ امریکی انخلا کے ایک سال بعد پہلی بار صوبے کی فضاؤں میں ایسے دیو ہیکل طیارے اڑتے دکھائی دیے ہیں۔ B-52 بمبار اور F-35 طیارے صرف امریکی فوج ہی استعمال کرتی ہے۔ دوسری جانب مقامی طالبان عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حال ہی میں افغانستان کی فضاؤں میں امریکی ڈرون طیاروں کو بھی پروازیں بھرتے دیکھا گیا ہے۔ پیر کے روز بھی مشرقی افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک امریکی ڈرون طیارے کے پرواز بھرنے کی خبریں موصول ہوئی تھیں۔ سامعین، افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ہندوستانی جریدے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف مغربی اور امریکی پابندیاں بے اثر ثابت ہوں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کابل تمام ممالک، بالخصوص ہمسایہ ممالک کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں فروغ کا خواہاں ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ 20 سالہ جنگ اور افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کیے جانے کو کابل کی معاشی مشکلات کی اصل وجہ قرار دیا، اور زور دے کر کہا کہ واشنگٹن کو افغانستان کے منجمد اثاثوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں کہ کیا چین کی افغانستان میں سرمایہ کاری چین سے مکمل وابستگی کی شکل میں سامنے نہیں آئے گی، طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام معاہدے افغانستان کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں، جن پر افغان ماہرین گہری نظر رکھتے ہیں۔ سامعین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایثار نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سیلاب سے متاثر پاکستان کی مدد کریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سکھر میں سیلاب کے بارے میں سرکاری بریفنگ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کا کہنا تھا کہ روایتی ایندھن استعمال کرنے والے بڑے ملکوں کی ترقی کی قیمت پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک ادا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ اور دیگر صنعتی ملکوں کا نام لیے بغیر کہا کہ روایتی ایندھن کا استعمال بڑے ملکوں نے کیا ہے، ان کا کیا دھرا پاکستان اور دیگر ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی برادری سیلاب سے متاثرہ پاکستان کی بھرپور مالی مدد کرے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہے جہاں گرین ہاؤس گیس کی پیداوار کی شرح تو 1% سے بھی کم ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے 32 ملکوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان گرین ہاؤس گیسز کے اثرات سے ہونے والی گلوبل وارمنگ کے نقصانات پر دنیا کے امیر ممالک سے امداد کا تقاضا کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امیر ممالک عموماً موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے سے انکار کرتے آئے ہیں۔ امریکہ، جرمنی، فرانس، جاپان اور برطانیہ دنیا میں گرین ہاؤس گیسز پیدا کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ سمین ایف آر سی سی کے چیئرمین احسن اقبال نے یو این چیف انتونیو گوترش اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مشترکہ طور پر بریفنگ دی اور بتایا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث پاکستان کی سالانہ جی ڈی پی کی شرح متاثر ہونے کا امکان ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیلاب سے پاکستان کی سالانہ جی ڈی پی شرح 5% سے 3% تک آنے کا خدشہ ہے۔ اس بات کا اظہار پاکستان کے پلاننگ وزیر احسن اقبال نے جمعے کے روز ایک میٹنگ کے دوران کیا۔ احسن اقبال کی یہ وارننگ ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1396 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,700 تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ کے مطابق این ایف آر سی سی کے چیئرمین احسن اقبال نے یو این چیف انتونیو گوترش اور وزیر اعظم شہباز شریف کو دی جانے والی بریفنگ میں بتایا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث پاکستان کی سالانہ جی ڈی پی کی شرح متاثر ہوگی اور یہ شرح 5% سے 3% تک آنے کا امکان ہے۔ این ایف آر سی سی کے کوآرڈینیٹر میجر جنرل ظفر اقبال نے اس بریفنگ کے دوران بتایا کہ سیلاب سے 1/3 پاکستان متاثر ہوا ہے اور ایک تخمینے کے مطابق ملک کو $30 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ پلاننگ ڈویژن کے وزیر احسن اقبال نے یو این چیف کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 2010 میں آئے سیلاب سے پاکستان میں 20 ملین افراد متاثر ہوئے تھے، جبکہ اس سال آنے والے سیلاب سے 30 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 60 لاکھ مختلف کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے لاپتہ افراد کے معاملے کو آئین شکنی قرار دیتے ہوئے حکومت کو 2 ماہ کے اندر معاملات کا حل پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف لاپتہ افراد کے مقدمے میں جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اس معاملے کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں عدالت سمجھتی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ آئین توڑنے کے مترادف ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ کیا اداروں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر قانون نے لاپتہ افراد کے مقدمات میں حائل رکاوٹوں کو بارودی سرنگوں سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، تاہم اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا کہ یہ بارودی سرنگیں کس نے بچھائی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی استدعا پر مزید اقدامات کے لیے 2 مہینے کا وقت دیتے ہوئے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سامعین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف بیان پر توہین عدالت کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ ان کے خلاف سماعت کر رہا ہے۔ عدالت کے حکم پر عمران خان کے وکیل حامد خان پیش ہوئے اور کہا کہ گزشتہ روز میں نے عدالت کی آبزرویشن کے مطابق جواب جمع کرا دیا تھا، ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تین فیصلوں کو ہائی لائٹ کرنا مقصد تھا۔ فردوس عاشق ایوان کیس میں تین قسم کی توہین کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا جواب ہم نے تفصیلی پڑھا ہے، دانیال عزیز اور طلال چودھری کے خلاف کرمنل توہین عدالت کی کارروائی نہیں تھی، ان کے خلاف عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے ہم پر بانڈ ہیں۔ اس پر وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم یہ معاملہ کلوز کرنا چاہتے ہیں، ہم نے نہایت احترام کے ساتھ گزارشات پیش کی ہیں، عدالت نے ایک اور موقع دیا جس پر تفصیلی جواب داخل کرا دیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کرمنل توہین بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، کرمنل توہین میں آپ کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے، ہم اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کرمنل توہین میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ مقصد تھا۔ وقفے کے بعد لارجر بینچ کے ججز کمرے عدالت میں پہنچ گئے اور محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنایا، جس کے مطابق عدالت نے عمران خان کا جمع کرایا گیا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ بینچ نے عمران خان پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنا دیا، ان پر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں، ان پر 2 ہفتے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی، جب بھی کوئی سیاسی لیڈر عدالت آتا ہے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ افغانستان و پاکستان میں گزرے ہوئے ہفتے کے دوران پروگرام اور معلومات سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، آئینِ صحافت، سماعت فرمائیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینِ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی، آذربائیجان اور آرمینیا میں سرحدی جھڑپ، سرحدوں میں کوئی تبدیلی قابل قبول نہیں، ایران۔ العربی الجدید، السیسی 2 روزہ دورے پر قطر پہنچے۔ اور گلوبل ٹائمز، آذربائیجان سے جھڑپوں میں تقریباً 50 فوجی مارے گئے ہیں، آرمینیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ روزنامہ ابتکار، اسرائیل ایٹمی معاہدے کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اخبار اس حوالے سے لکھتا ہے کہ اسرائیل ایٹمی معاہدے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تاہم امریکہ، یورپ بلکہ ایران بھی گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف مسائل کے باوجود اب بھی معاہدے کی طرف سے پر امید ہیں، اور جب تمام فریق سفارتکاری کی بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اختلافات آخری حد پر نہیں پہنچے ہیں، اور یہی چیز اسرائیل کی پریشانی کا سبب ہے۔ تل ابیب کو خوشی ہے کہ فی الحال ایٹمی مذاکرات مؤخر کر دیے گئے ہیں، لیکن اسے تشویش ہے کہ امریکہ اور یورپ دونوں ہی مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں اسے واضح طور پر اطمینان نہیں دلا رہے ہیں۔ اسرائیل آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورننس کی رواں نشست کے بارے میں بھی تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس نشست میں ایران کے خلاف قرارداد منظور بھی کی گئی تو بھی اس کے نتیجے میں ایٹمی معاملہ سلامتی کونسل میں نہیں لے جایا جائے گا۔ رائل یوم، روس کی سرکاری دعوت پر ہنیہ ایک وفد کے ساتھ ماسکو کے دورے پر۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں اس ملک کے عہدیداروں کے ساتھ علاقائی اور عالمی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ہنیہ روس کی طرف سے باضابطہ دعوت کے بعد ایک وفد کے ساتھ ہفتے کے روز ماسکو پہنچے ہیں۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اسماعیل ہنیہ روسی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حماس کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ فریقین نے فلسطین کی حالیہ صورتحال اور علاقائی و عالمی امور پر گفتگو کی ہے، جس کے دوران حماس کے وفد نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال جاری رہنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پیر کے روز ہنیہ کی قیادت میں حماس کے اس وفد نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی، جس کے دوران فلسطین سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اعلان کے مطابق حماس کے اس وفد کا دورہ کئی دنوں تک جاری رہے گا، تاہم حماس کے ترجمان نے دورے کے خاتمے کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، بی جے پی کا آپریشن لوٹس پہنچا پنجاب، 1375 کروڑ روپے خرچ کر کے ریاست کی اے پی حکومت گرانے کی سازش کرنے کا الزام۔ ہندوستان ٹائمز، عصمت دری کے ملزم کا گھر بھوپال انتظامیہ نے مسمار کر دیا۔ اور روزنامہ نوائے وقت، ترقی یافتہ دنیا بڑے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرے، صدر عارف علوی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ڈیلی خبریں، حکومت قانون پر عمل درآمد اور انسانی آزادی پر یقین رکھتی ہے، وزیر داخلہ۔ اخبار لکھتا ہے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت جمہوری اقدار قانون پر عمل داری اور انسانی آزادی پر بھرپور یقین رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار رانا ثناء اللہ نے یورپی یونین کے ایشیا اینڈ پیسیفک ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ایم ڈی پاولا پامپلونی سے وفد کے ہمراہ ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جبری گمشدگی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے وفد کو بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس حساس معاملے کا پائیدار حل تلاش کرنے کی ہدایت جاری کر رکھی ہیں۔ زیر حراست ملزمان پر تشدد، آئین پاکستان، تعزیرات پاکستان اور اسلامی تعلیمات کے برخلاف رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص پر تشدد انسانی حرمت ہے، تکریم کے خلاف ہے، جو کسی صورت حال قابل قبول نہیں ہے۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے خلاف سخت انتظامی ایکشن لیے ہیں۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ یورپی یونین پاکستان کا اہم ترین تجارتی شراکت دار ہے۔ یورپی یونین کا جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس پاکستان کے معاشی استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ روزنامہ منصف، جب تک ہندو رہو گے اچھوت رہو گے۔ اخبار لکھتا ہے، ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ ایراجا کے ہندوازم کے بارے میں ریمارکس کا ایک انٹرویو، معاف کیجیے گا، ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ایک بڑا تنازعہ پیدا ہو گیا، جس پر بی جے پی نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ تامل ناڈو بی جے پی کے صدر کے انا ملائی نے ٹویٹر کا سہارا لیا اور ویڈیو شیئر کیا جس میں راجہ کو اشتعال انگیز تبصرہ کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ اناملائی نے راجہ پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ ایک مخصوص برادری کو نشانہ بناتے ہوئے خوش آمد کی سیاست کر رہے ہیں۔ تامل ناڈو میں سٹالن کے زیر قیادت ڈی ایم کے حکومت کے سینئر لیڈر اے راجہ نے ماضی میں بھی متنازعہ تبصرے کیے تھے اور جی ٹو اسکیم جیسے کرپشن کیس میں ملوث رہے ہیں۔ وہ گزشتہ ہفتے تامل ناڈو کے نیمکلکل میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے جب انہوں نے ہندو دھرم میں ذات پات کے موضوع پر بات چیت کی۔ راجہ نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ ورنا نظام کی نچلی ذات شودر طوائفوں کی اولاد ہیں اور جب تک وہ ہندو دھرم میں شامل رہیں گے ان کا یہی موقف رہے گا۔ انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم عیسائی، مسلمان یا پارسی نہیں ہو تو تم ہندو ہو، کیا کسی اور ملک میں ایسی ذاتی دیکھی جا سکتی ہے؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلا بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنک اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے۔ لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پژمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضاء فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع سماعت فرمائیے، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محض جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مستاق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.